بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير الناصر المهين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم
اللهم
صل على الطيبين الطاهرين المعصومين. الثاني اعتبار العلو في معنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني فيعتبر فيه العلو في العامل وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا إلى آخر. بحث ہماری عوامر میں باب ثانی عوامر میں ہے اور پہلی بحث اس عوامر کی مادہ امر کے حوالے سے تھی اور مادہ امر میں ہم نے کلمہ امر کی معنی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور ہم نے کہا کہ کلمہ امر جو ہے اس کی معنی یعنی مشترک ہے طلب اور شے کے درمیان، یعنی طلب اور شے دو مختلف معنی ہیں اس مادہ امر کی. اور آج آگاہ فرماتے ہیں کہ جیسے کل ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ہم مادہ امر سے طلب معنی مراد لیتے ہیں تو ہر طلب امر نہیں ہے بلکہ ایک طلب مخصوص ہے، اسی کو آج آگاہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ طلب مخصوص جو مراد ہے اس مادہ امر سے وہ کون سی طلب ہے جہاں عالی طلب کرتا ہو دانی سے، یعنی وہ شخص وہ ذات کی جس کی ذات میں علو اور یعنی اس کا درجہ بلند ہو اور وہ اگر طلب کرتا ہو دانی سے اس شخص سے کہ جس کا درجہ پائین ہے، اس میں بلندی نہیں ہے رفعت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم طلب کہتے ہیں
امر وجود میں.
ہاں، اسی سے امر جو بمعنی طلب ہے اس سے یہ طلب مراد ہے اور اس کو ہم امر کہتے ہیں. بس معتبر کیا ہوا؟ عامر کے اندر علو کا ہونا، علو کا ہونا معتبر ہے عامر کے اندر. اب اس سے آپ ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ جہاں پر ایک شخص دانی ہے مرتبے کے اعتبار سے پائین ہے اور نیچے ہے، وہ اگر عالی سے طلب کرے تو یہ طلب امر نہیں کہلائے گی بلکہ استدعا اور درخواست کہلائے گی. یعنی اگر بندہ طلب کرتا ہے اپنے خدا سے تو یہ درخواست ہے، استدعا ہے. اور اسی طرح جہاں دو ذات مساوی ہوں علو میں یا نزول میں، بلندی میں یا نزول میں، بلندی میں یا تو برابر ہیں، جیسے مثلا دو شخص ہیں دونوں استاد ہیں، ایک استاد ہاں مثلا دو معلم ہیں، ایک معلم دوسرے معلم سے طلب کر رہا ہے، شاگرد معلم سے طلب کرے تو یہ استدعا ہے، معلم شاگرد سے طلب کرے تو یہ امر ہے، معلم معلم سے طلب کرے تو یہ التماس ہے. یہاں مساوی تساوی رتبے میں، لیکن یہ رتبہ معلم کا معلم کے ساتھ ایک رتبہ تساوی بھی علو میں ہے کیونکہ یہ منزلت ہے ایک. لیکن جہاں ایک مزدور سے طلب کرتا ہو
عبد عبد سے کرے،
ٹھیک ہے، یا خدا کی نسبت عبد عبد سے کرتا ہو، تو یہاں ان دونوں کا اس خدا کے رتبے اور اس رفعت کے اعتبار سے یہاں پر کیا ہے، یہ دونوں کا رتبہ پائین ہے اور یہ آپس میں فرض کرتے ہیں اگر طلب کرتے ہیں تو یہ مساوی ہیں دونوں، مثلا ایک مزدور دوسرا مزدور دونوں مساوی ہیں اپنے اس نزول میں کہ ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے اور مرتبے کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں. اب اگر ایک دوسرے طلب کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ التماس ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور اس میں آپ متوجہ کرتے ہیں نقطے کی طرف، وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ عامر کے اندر علو شرط ہے. آیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس علو اور بلندی کو اظہار کر کے امر کرے، اپنی بڑائی کو اظہار کر کے پھر امر کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اظہار علو شرط نہیں، علو معتبر ہے، استیلا معتبر نہیں. استعلا یعنی علو کو ظاہر کرنا. یہ کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں آگا کہ یہ رد کر رہے ہیں دروا کے آگا، یعنی یہ باتیں بیان کر کے آگا رد کر رہے ہیں ان اقوال کو کہ بعض نے کہا کہ مثلا عامر میں یا تو علو ہونا چاہیے یا اگر علو نہیں ہے تو حد عقل کیا ہونا چاہیے؟
تظاہر
ہونا چاہیے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عامر تظاہر بالعلو اور اپنی بلندی کا اظہار کر کے، ولو وہ بلندی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اظہار کر کے طلب کرتا ہو تو یہ بھی امر ہے. بعض نے یہ کہا ہے لیکن آغا نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں، عامر میں حقیقی جو بلندی ہے وہ ہونی چاہیے، اب وہ اظہار کرے چاہے اظہار نہ کرتا ہو. اگر اس عالی شخص نے کہ جس کے وجود میں جس کی ذات میں بلندی ہے، اگر اس نے امر کر دیا طلب کر دی تو یہ طلب کیا ہوگی؟ امر ہوگی، ولو وہ اظہار اپنی بلندی کا نہ کرتا ہو. یہ ایک شرط تھی. پھر آگا فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں کہ فقط وہی طلب امر ہے کہ جو عالی کرتا ہو دانی سے. آ فرماتے ہیں کہ دلیل تبادل اور صحت سلب ہے اس سے کہ جو دانی طلب کر رہا ہو اس دانی کی طلب سے ہم امر کو سلب کرتے ہیں. بس ایک تو متبادر یہ ہے کہ جب عالی طلب کرتا ہو دانی سے تو تبادر ہوتا ہے طلب, یہ امر جو ہے یہ متبادر ہوتا ہے اس امر سے کہ جب آپ نے کہا آمرتک بقضاء, اب اگر آپ عالی ہیں اور آپ اگر دانی سے اس طرح طلب کر امر کر رہے ہیں کہ آمرتک میں نے تمہیں امر کیا بقضاء فلاں چیز کا, تو آپ فرما دے کہ یہاں سے متبادر ہوتا ہے اس آمر کا عالی ہونا. کیوں؟ اگر یہ عالی نہیں ہوتا تو یہاں سے طلب جو ہے وہ جو اس امر سے طلب اس معنی میں متبادر نہیں ہوگی, کیونکہ اگر دانی ہوگا اور وہ طلب کرے گا اس طرح امر کرے گا, آپ فرماتے کہ وہاں صحت سلب ہے. یعنی ہم اگر وہاں پر کہیں کہ یہ امر نہیں ہے تو درست ہے. جب ہم کہتے ہیں جب ایک دانی طلب کرے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں اس امر کو سلب کر سکیں وہاں سے اور ہم کہیں کہ یہ امر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بس امر فقط وہاں پر ہے کہ جہاں سلب نہ ہو سکے, اور جہاں سلب نہ ہو سکے وہی علامت حقیقت ہے, اور وہ کہاں پر ہے؟ جہاں عالی اگر طلب کرتا ہو. تو یہ دو علامتیں خود دلیل اس بات پر کہ فقط عالی اگر طلب کرے تو وہی امر ہے. فرماتے ہیں کہ اعتبار العلو فی معنی الامر, اور ثانی ہم نے کہا تھا کہ مادہ امر میں تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہم معنی کلمہ امر کے حوالے سے تھا, المسئلہ الثانیہ, اور دوسرا مسئلہ کہ معنی امر میں علو معتبر ہے. قد سبق ان الامر یکون بمعنی طلب, اور یہ پیچھے گزر گیا کہ امر جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ طلب میں ہے. ولیکن لا مطلقا, بلکہ یہ امر بمعنی طلب مطلقا مقصود نہیں ہے ہر قسم کی طلب, بل بمعنی طلب مخصوص, بلکہ ایک مخصوص طلب مراد ہے. وظاہر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالی الى الدانی, اور ظاہر یہ ہے کہ یعنی یہ جو طلب مخصوص مراد ہے, ظاہر اس میں کیا ہے؟ وہ طلب کے جو مخصوص, طلب مخصوص ہو طلب من العالی, طلب مخصوص کیا؟ کہ جو طلب ہو عالی سے دانی کی طرف, یعنی عالی طلب کرتا ہو, یہ طلب مخصوص ظاہر ہے اور مراد ہے. فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُلُوُّ فِي الْآمِرِ, فرماتے ہیں کہ بس اس امر میں نتیجہ کیا ہوا, اس امر میں کیا معتبر ہے؟ امر بمانے طلب اگر ہو تو اس میں کیا معتبر ہے؟ علو معتبر ہے آمر میں. فَيُعْتَبَرُ فِيهِ, فِيهِ یعنی امر, جب بمانے طلب ہو تو اس امر بمانے طلب میں معتبر ہے علو کی شرط آمر کے اندر. اب جب علو معتبر ہو گئی فعلیہ, تو اس شرط کی بنیاد پر لا یسمی الطلب من الدانی الی العالی امرن, اگر دانی طلب کرتا ہو عالی سے تو فرماتے ہیں کہ یہ طلب دانی کی جانب سے امر نہیں ہوگی, بل یسمی استدعاء, بلکہ درخواست اور استدعاء ہوگی. اب یہاں پر اس مثال مثلا بندہ اپنے خود مولا سے طلب کرتا ہے تو یہ طلب کیا ہے؟ استدعاء. وقضا لا یسمی الطلب من المساوی الی مساوی ہے فی العلو او الحتت امرن, اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ طلب کے جو مساوی سے ہو مساوی کی طرف. اب یہ دونوں مساوی کس چیز میں مساوی ہوں؟ فی العلو او الحتہ, یا تو بلندی میں دونوں ایک مرتبے میں ہیں. جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ مثلا اگر
دو استاد
ہیں, شاگرد کی نسبت استاد بلند مرتبہ ہے, اب یہ استاد شاگرد سے نہیں بلکہ ایک اور استاد سے طلب کر رہا ہے, تو یہاں ایک رتبے میں ہیں دونوں, اور وہ بھی رتبہ بلندی کا ہے. اور یا تو فی الاول حتہ یعنی نزول میں دونوں مساوی ہوں, یعنی مثال کے طور پہ دو شاگرد آپس میں, یعنی شاگرد کا مرتبہ استاد کی نسبت کم ہے, اب ایک شاگرد اپنے استاد سے نہیں اپنے دوسرے کلاس فیلو سے طلب کر رہا ہے, تو یہاں پر یہ دونوں مساوی ہیں لیکن کس میں؟ حتہ یعنی نزول میں. بس ایک مساوی دوسرے مساوی سے علوب میں مساوی ہوں یا نزول میں طلب کرے تو یہ امر نہیں ہے, بل یسمی التماسا, بلکہ اس کو التماس کہا جاتا ہے. وَإِنِ اسْتَعْلَى الدَّانِي أَوِ الْمُسَاوِي وَأَظْهَرَ عُلُوَّهُ وَتَرَفُّعَهُ, فرماتے ہیں کہ یہ انہیں مسلیا ہے, یعنی ہم نے کہا نا کہ اگر مساوی طلب کرے تو یہ امر نہیں ہے, اسی طرح اگر دانی طلب کرے تو یہ امر نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ دانی یا مساوی, استعلا یعنی کیا؟ اظہار علو کرتا ہو, خود اگر اس کو تفسیر کر رہے ہیں, وَأَظْهَرَ عُلُوَّهُ یعنی وہ طلب علو کرتا ہو, یعنی اظہار کرتا ہو اپنے علو کا, وطرف طرف اہو اور اپنی رفعت اور بلندی کو ظاہر کرتا ہو. ولیس ہوا بعال حقیقتن, واہ واہ حالیہ ہے, در حالانکہ وہ حقیقتن عالی نہیں ہے. یعنی اگرچہ وہ اظہار رفعت کرتا ہے در حالانکہ وہ خود عالی اور رفیع نہیں ہے, تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کی طلب کو کیا ہوگا, امر نہیں کہا جائے گا. اب یہ شرط واضح ہو گئی, اشارہ کر دیا گا ایک اور نقطے کی طرف. امل عالی فطلب ہو یقن امر, پس نتیجہ کیا ہوا کہ عالی اس کی طلب امر ہے. وَإِن لَمْ يَكُن مُتَظَاهِرًا بِالْعُلُوِّ, اگرچہ وہ اظہار نہ کرتا ہو علو کا, پس عامر جو حقیقی عالی ہے اگر طلب کرے ولو اظہار علو نہ کرے تو امر ہے. دانی جو حقیقتاً عالی نہیں ہے اگر طلب کرے اور اظہار علو کرے تو امر نہیں. یہ نقطہ واضح ہو گیا, یہ معنی واضح ہو گئی, قید واضح ہو گئی اس میں معنی امر میں, کہ جب امر میں معنی طلب ہو. اب آگا فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے. کل هذا بحکم التبادر وصحة سلب الامر عن طلب غیر العالی, فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بے حکم تبادر ہے. یعنی اگر شخص کہتا ہے کہ امر تو کا, یہاں سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ عالی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس امر سے مراد, یعنی یہ جو طلب کر رہا ہے اور اس کو کلمہ امر سے تعبیر کر رہا ہے, تو یہاں سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, عالی ہے, حقیقتاً عالی ہے. اور دوسری علامت کہ سلب امر, کلمہ امر کا سلب کرنا صحیح ہے, کہاں سے, ان طلب غیر العالی, اگر دانی طلب کرتا ہو, غیر عالی طلب کرتا ہو تو آپ کے لیے درست ہے کہ آپ اس کو کلمہ امر اس سے سلب کریں. آپ کہیں کہ یہ امر نہیں ہے, جب آپ کے لیے سلب کرنا صحیح ہے تو پس کا مطلب یہ کہ اب اگر اس کو امر کہا جا رہا ہے تو مجازن کہا جا رہا ہے. ولا یسے ہو اطلاق الامر علی طلب من غیر العالی الا بنحو العنایت والمجاد وان استعلا, فرماتے ہیں کہ بس صحیح نہیں ہے اطلاق کلمہ امر اس طلب پر جو غیر عالی سے ہو, مگر عنایت اور مجاز کے عنوان سے, یعنی مجازن کہا جائے گا کہ یہ امر ہے. وان استعلا, اگرچہ وہ کیا کرے, طلب علو کرے, اظہار علو کرے, پھر بھی اس کی طلب کو امر نہیں کہا جائے گا مگر بنابر مجاز. یہ دوسرا مسئلہ تھا. اور اسی مادہ امر میں تیسرا اور آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ امر مادہ امر ہے, لفظ امر ہے, اس کی دلالت جو ہے وہ وجوب پر, اس کی دلالت کس ناحیت سے ہے اور کیسے ہے, یعنی آیا وجوب اس کا موضوع لہو ہے یا وجوب اور ایک اور معنی, ٹھیک ہے, یعنی دو معنی ہیں, دو چیزیں ہیں اور یہ اس میں مشترک ہے, یا پھر مشترک لفظی یا پھر مشترک معنوی. آگا اقوال کو مطلع کرتا ہے, اقوال تو بہت سارے ہیں, کچھ اقوال کی طرف آگا اشارہ کرتے ہیں. آخر بات ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو لفظ امر ہے اس کا موضوع لہو وجوب ہے. ہم نے کہا کہ امر بے معنی طلب, امر بے معنی طلب, آخر بات ہے کہ یہ جو امر بے معنی طلب ہے اس کا موضوع لہو کیا ہے, وجوب ہے. بعض یہ کہتے ہیں جس کو بعض کیا گیا ہے طلب وجوبی کے لیے, ہر طلب نہیں, طلب وجوبی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر یہ وضع ہوا ہے ایک معنی کے لیے اور وہ معنی مشترک ہے وجوب اور ندب میں. یعنی گویا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ طلب کے لیے وضع ہوا ہے, امر بمعنی طلب کا جو موضوع لہو ہے وہی طلب ہے اور یہ جامع ہے کہ اس میں وجوب اور ندب میں, بس لفظ امر کا موضوع لہو وجوب نہیں بلکہ یہ لفظ امر مشترک معنوی ہے وجوب اور ندب کے درمیان. بعض نے کہا کہ نہیں, مشترک ہے اما مشترک معنوی نہیں بلکہ مشترک لفظی, یعنی وجوب بھی اس کی ایک معنی اور ندب بھی اس کی ایک معنی, دونوں الگ سے معنی ہیں, کوئی ان کے درمیان اشتراک معنوی نہیں بلکہ اشتراک لفظی یہاں پر ہے. بس لفظ امر مشترک لفظی ہے وجوب اور ندب کے درمیان, بعض نے یہ کہا. اور بعض نے ان اقوال کے علاوہ بعض اور اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نظریے مختار ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ امر, امر کے معنی طلب ہے, یہ لفظ امر اپنی اس معنی میں ظہور رکھتا ہے وجوب میں, ظہور رکھتا ہے وجوب. اگر یہ قرینے کے بغیر نظر آئے آپ کو, اب چونکہ اگر قرینہ ہوگا استحباب پر تو آپ اس کو استحباب کی معنی ملیں گے, اب اگر قرینہ نہیں ہے مطلقہ اگر یہ استعمال ہوا تو اس کا ظہور کس معنی میں ہے,
وجوب
میں ہے. اور پھر آگاہ فرماتے ہیں کہ لسان اشارے اور خطابات اشارے میں جہاں پر بھی آپ اس سیغ امر کو دیکھیں، اگر آپ اس ظہور کو احراز کر لیں تو آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس سیغ امر سے وجوب کو استنباط کریں. یعنی خطابات اشارے میں اگر یہ امر ماد امر استعمال ہو اور امر بمعنی طلب استعمال ہو، تو آپ وہاں سے اگر اس معنی کو آپ نے احراز کر لیا کہ لفظ امر بمعنی طلب کا ظہور وجوب میں ہے، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ اس کو لسان اشارے اور خطابات اشارے میں دیکھیں تو آپ وہاں سے وجوب کو استعمال کریں. اما منشا کیا ہے اس کا، اس کے اس بات کی ضرورت نہیں، چونکہ اگر آپ نے اس کو احراز کر لیا کہ اس کا ظہور وجوب میں ہے تو آپ کے لیے کافی ہے. آپ جائیں گے خطابات اشارے میں نگاہ کریں گے، اگر آپ کو مل جاتے ہیں اس طرح کے کلمات تو آپ وہاں سے اس وجوب کو استنباط کریں گے. اب آپ کے لیے یہ جاننا، اس کو ثابت کرنا کہ اس کا ظہور وجوب میں کس اعتبار سے ہے، کس وجہ سے ہے، وضعاً ہے یا حکم عقل ہے یا کسی اور ناحیت سے ہے، اس کے اس بات کی حاجت اور ضرورت نہیں. لیکن کیونکہ ایک علمی بحث اور علمی فائدہ ہے اس مسئلے میں، لہذا ہم اس کو مختصراً بیان کر دیں. آغا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہم نے نظریہ دیا، مختار بیان کیا کہ اس لفظ امر کا ظہور وجوب میں ہے، مات امر کا ظہور بمعنی طلب جو ہے وجوب میں ہے، تو اب ہم یہاں پر آپ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آیا اس کا منشا کیا ہے، اسی وجوب کا سبب کیا ہے. پھر اقوال کو اشارہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو لفظ امر بمعنی طلب ہے، ہم نے کہا کہ یہ ظہور وجوب میں رکھتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ وجوب درواقع اسی امر بمعنی طلب کے موضوع لہو کی ایک قید ہے، جز ہے. یعنی ان کی نزدیک گویا یہ ہوا کہ اس لفظ امر کو وضع کیا گیا ہے طلب وجوبی کے لیے، کہ جہاں طلب اور جز دو چیزیں ہیں، یہ مل کر موضوع لہو بنتے ہیں کس کے لیے، لفظ امر کے لیے. بس وہاں پر وجوب درواقع قید بنا اس کی معنی کا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، معنی کی قید نہیں ہے، مستعمل فی کی قید ہے. یعنی کیا؟ یعنی امر کو، اس لفظ امر کو وضع کیا گیا ہے طلب کے لیے. اب جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو مقام استعمال خارجی اور عرفی میں وجوب مراد دیا جا رہا ہے، وجوب معنی میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مقام استعمال میں اس کو وجوب میں استعمال کیا جا رہا ہے، معنی نہیں ہے اس کی. بس مستعمل فی اور موضوع لہو میں فرق ڈالیں آپ، کہ لفظ امر کا موضوع لہو طلب ہے، ٹھیک ہے، اما مقام استعمال میں اس کو وجوب میں استعمال کیا جا رہا ہے. آغا نے کہا نہیں، نہ تو یہ قید موضوع لہو ہے، نہ تو قید مستعمل فی ہے، بلکہ امر جو بمعنی طلب ہے، یہ لفظ امر اس کی ایک ہی معنی ہے، وہی طلب، جو طلب عالی من عالی ہے، اسی طلب کے لیے یہ وضع ہوا ہے. پھر آج ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے سمجھتے ہیں اس وجوب کو جو آپ نے کہا کہ یہ ظہور در وجوب رکھتا ہے. تو آپ نے کہا یہ بے حکم عقل سمجھ میں آتا ہے، یہ بے حکم عقل. کیوں؟ آخر بات ہے کہ دیکھیں کہ جب خداوند متعال نے آپ کو امر کیا، یعنی آپ کے لیے بعث، آپ کو بعث کیا، آپ کو ابھارا ایک کام کرنے کے لیے، اور جہاں پر خداوند متعال نے زجر کیا، آپ کو روکا کسی کام سے، تو اس امر و نہی میں عقل آ کر کہتا ہے، مستقل یہ حکم دیتا ہے کہ عبودیت اور مولویت کا حق یہ ہے کہ جب بھی وہ امر کرے اس کے اس بعث کے پیچھے چلے جاؤ، اس کام کے پیچھے چلے جاؤ. یہ ادا حق کے مولویت اور عبودیت اس میں ہے. اب اگر وہ کسی سے آپ کو روک دے تو رک جاؤ. بس اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امر اگر لسان اشارے میں آتا ہے تو امر وہی طلب عالی کی معنی میں ہے، لیکن کیونکہ لسان اشارے میں آیا ہے اور وہاں پر عقل کہتا ہے کہ جب بھی لسان اشارے میں یہ لفظ امر آئے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا ظہور کس معنی میں ہے، وجوب میں. کیوں؟ عقل کہہ رہا ہے کہ جب وہ بحث کرے تو آپ بھی وہاں پر، آپ کے لیے انبعاث اور آپ کے لیے جانا اس کام کو انجام دینے کے لیے لازمی بن جاتا ہے، اگر وہ روکے تو رکنا لازمی بن جاتا ہے. تو یہ بے حکم عقل ہے. مگر یہ کہ شارع نے خود ہی ترخیص دی ہو، یہی مادے امر لفظ امر استعمال کیا لیکن ساتھ میں ترخیص دے دی، ٹھیک ہے، کسی قرینے سے معلوم ہو جائے کہ شارع نے خود ترخیص دے دی ہے، تو پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے. پھر حکم یہاں پر کہتا ہے کہ چونکہ اب آپ رک سکتے ہیں, آپ انجام نہ دیں مشکل نہیں, کیونکہ پھر بھی شارع خود کہہ رہا ہے, چونکہ اس نے تفویض دی ہے. لہذا یہاں پر عقل جو ہے وہ مستقلاً اس طرح کا حکم کرتا ہے. تو بس معلوم ہوا کہ لفظ امر, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بمانے طلب ہے اس کی ایک ہی معنی ہے, وہی طلب عالی. اما یہ ظہور وجوب میں رکھتا ہے, نہ اس لیے کہ جزء معنی موضوع لہو ہے, نہ قید مستعمل فی ہے, بلکہ بے حکم عقل ہے. اب یہاں پر دو اور چیزیں ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچے, تو اس کو ہم تطبیق کریں پھر وہاں اس کی توجہ دیتے ہیں. دلالت المسألۃ الثالثہ, تیسرا مسئلہ اس مادہ امر کا, دلالت لفظ الامر علی الوجوب, لفظ امر کی دلالت وجوب پر. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر بمعنی طلب علی الوجوب, اختلاف کیا ہے اصولیون نے اس بات میں کہ لفظ امر کی دلالت جو کہ امر بمعنی طلب ہو وجوب پر. یہ علی الوجوب متعلق ہے کلمہ دلالت کے. اختلاف کیا ہے انہوں نے کس بات میں؟ لفظ امر بمعنی طلب کی دلالت میں وجوب پر, کہ یہ آیا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کس ناحیت سے کرتا ہے. فقیل, بعض نے کہا انہ موضوع ان لخصوص طلب الوجوبی, اس امر بمعنی طلب کو وز کیا گیا ہے خصوص طلب وجوبی کے لیے, یعنی اس کا موضوع لہو طلب وجوبی ہے, جیسے صاحب کفایہ اس بات کی طرف گئے. وکیل للعام من ہو من الطلب الندبی, اور کسی نے کہا کہ یہ عام ہے اس طلب وجوبی اور طلب ندبی دونوں کو, شامل ہے طلب وجوبی کو بھی اور طلب ندبی کو, جیسے کہ محقق عراقی نے نہایت الافکار میں اس نظریے کو بیان کیا. اور یعنی ان کا اس نظریے کا مطلب یہ کہ یعنی عام ان دونوں کو, یعنی کیا, یعنی یہ امر بمعنی طلب مشترک معنوی ہے ان دو کے درمیان, یعنی وہ اس کا موضوع لہو ایک جامع چیز ہے کہ جو شامل ہے طلب وجوبی کو بھی اور طلب ندبی کو بھی. وکیل مشترک بینہما اما اشتراکن لفظیہ, کسی نے کہا کہ نہیں یہ مشترک ہے ان دونوں کے درمیان, لیکن کون سا اشتراک؟ اشتراک لفظی, یعنی طلب وجوبی بھی اس کا ایک معنی اور طلب ندبی بھی اس کا ایک معنی. وکیل غیر ذلك, اور کسی نے ان اقوال کے علاوہ, ان آراء کے علاوہ کوئی اور رائے بیان کی کہ جو فوائد میں موجود ہیں. والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه, حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نظریہ مختار ہمارا, ہماری نزدیک حق یہ ہے کہ یہ امر بمانے طلب جو لفظ ہے, یہ لفظ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر اور ظہور رکھتا ہے وجوب میں. فیما اذا کان مجردا وعاریا عن قرینۃ علی الاستحباب, البتہ اس مورد میں کہ جہاں پر یہ کیا ہو, مجرد خالی ہو, آری ہو قرینے سے استحباب پر, استحباب پر کوئی قرینہ اسے موجود نہ ہو. واحراض هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحه استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمه الامر, فرماتے ہیں کہ اس ظہور کا, یعنی اس لفظ امر کے ظہور کا وجوب میں, بهذا المقدار, اتنی مقدار میں اس لفظ کے ظہور کا احراز کرنا کہ یہ لفظ ظہور رکھتا ہے وجوب میں, اتنی مقدار میں اس ظہور کا احراز کرنا کیا ہے؟ کافی ہے وجوب کے استنباط کی صحت میں دلیل سے, الذی, اس دلیل سے کہ جو کلم امر کو ضمن میں رکھتی ہے, یعنی جو دلیل, جس دلیل کے اندر کلم امر موجود ہے, اسی دلیل سے آپ وجوب کو اسی فقط مقدار ظہور سے استنباط کر سکتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ لفظ امر کا ظہور کس میں؟ وجوب میں. اب جب آپ نے اسی لفظ کو دیکھا ایک دلیل میں, تو طبعا آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے وجوب کو ہی استنباط کریں گے, اور اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. ولا يحتاج الى اثبات منشا هذا الظهور هل هو الوضع او شيء اخر, فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اس ظہور کے منشا کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے اس منشا اس ظہور کے منشا کے اس بات کی کہ آیا یہ وضع ہے یا کوئی اور چیز, کہ کیوں ہم اس لفظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظہور رکھتا ہے وجوب میں, کس ناحیت سے کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے اتنا, اگر ظہور آپ نے احراز کر لیا تو استنباط میں یہی کافی ہے, آگے آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں بحث کریں کہ یہ ظہور کیوں ہو رہا ہے, آیا وضعی ہو رہا ہے, بنا بر وضع ہے, بنا بر حکم عقل ہے, یا کوئی اور ناحیت سے. لیکن ولیکن من ناحیت علمیت صرفا, لیکن ایک علمی فقط مقصد اور غرض کی خاطر, یحسن ان نفهم منشا هذا الظهور, اچھا ہے کہ ہم سمجھیں اس ظہور کے منشا کو. فقط کیلا, بس کہا گیا اس کے لیے ایک قول یہ ہے کہ ان معنی الوجوب ماخوذ قیدا فی الموضوع له لفظ الامر, کہ یہ جو معنی وجوب ہے اخذ کی گئی ہے قید کے عنوان سے اس معنی میں کہ جس کے لیے لفظ امر کو وضع کیا گیا ہے، یعنی جس معنی کے لیے لفظ امر کو وضع کیا گیا ہے اس موضوع ان لہو اور معنی کی قید ہے وجوب. بس گویا ان کی نزدیک کیا ہوا کہ لفظ امر وضع ہوا ہے طلب وجوبی کے لیے، کہ جس میں ایک تو طلب اس کی معنی ہے اور اس کی قید وجوبی ہونا ہے. وکیلا کسی نے کہا نہیں ماخوذ ان قیدن، یہ جو وجوب ہے معنی وجوب آخذ کی گئی ہے قید کے عنوان سے، اما نہ موضوع ان لہو میں فی المستعمل فی ہے، اس معنی میں جس میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. ان لم یکن ماخوذن فی الموضوع لہو، اگر یہ ماخوذ نہ ہو موضوع لہو میں، یعنی ان کی نزدیک پھر کیا ہوا کہ لفظ امر کا موضوع لہو درواقع ایک اور چیز ہے، اب مقام استعمال میں وجوب اس معنی کی قید بن رہا ہے. جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو مراد وہاں پر استعمال میں اس کو آپ وجوب میں استعمال کر رہے ہیں. والحق انہ لیس قیدا فی الموضوع لہو ولا فی المستعمل فی، حق یہ ہے کہ نہ تو یہ قید ہے موضوع لہو میں اور نہ یہ مستعمل فی میں. بل منشا هذا الظهور من جهت حکم العقل بوجوب طاعت الامر، بلکہ اس ظہور کا منشا حکم عقل کی ناحیت سے ہے کہ جہاں عقل حکم کرتا ہے آمر کے اطاعت کے وجوب کا. فان العقل يستقل، عقل مستقل ہے اس حکم میں بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، کہ انبعاث لازم ہے بعث مولا کی جانب سے، یعنی جب مولا بعث کرتا ہے تو اس بعث کے حوالے سے مکلف کا کام کیا ہے انبعاث، یعنی چلا جانا اس کام کے پیچھے، اطاعت کرنا اس کام کی. ول انزجار ان زجر ہی، اور عقل کہتی ہے کہ انزجار لازم ہے، رک جانا لازم ہے، ان زجر ہی مولا جب زجر کرے، مولا کی زجر کے مورد میں انزجار لازم ہے. قضاء لحق المولویت والعبودیہ، کیوں عقل ایسا حکم کرتا ہے؟ یہ قضاء مفعول لعجل ہی ہے اس لزوم انبعاث کا، فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ادا کرتے ہوئے حق مولویت اور عبودیت کو. فبمجرد بعث المولا یجد العقل انہ لابد للعبد من الطاعت والانبعاث ما لم یرخص فی ترک ہی ویعذن فی مخالفت ہی، بس جب مولا نے بعث کی تو اس بمجرد بعث المولا، یعنی مولا کی فقط اس بعث سے عقل پاتا ہے اس بات کو کہ لازمی ہے عبد کے لیے اطاعت کرنا اور انبعاث یعنی چلا جانا اس حکم کے پیچھے اس کے انجام کے لیے. ما لم یرخص فی ترک ہی، جب تک شارع نے اس کے ترک کی ترخیص نہ کی ہو. ویعذن فی مخالفت ہی، اور جب تک یعذن یعنی عطف یرخص پر، یعنی ما لم یرخص و ما لم یعذن فی مخالفت ہی، فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے ترخیص نہ دی ہو فی ترک ہی ویعذن فی مخالفت ہی، اور اس کے مخالفت میں اذن نہ دیا ہو، کیونکہ اگر اذن دے دیا اور ترخیص دے دی تو پھر جو ہے عقل کہتا ہے کہ اب آپ کو اختیار ہے. فلیس المدلول لفظ الامر الا طلب من العالی، بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لفظ امر کی جو معنی اور مدلول ہے وہ نہیں ہے مگر طلب از عالی، کہ عالی جب طلب کرے تو یہی معنی ہے اس لفظ امر کی. ولیکن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث، یہاں پر عقل ہے کہ جو لازمی قرار دیتا ہے عبد کو اس مولا کے امر کی اطاعت کرنا. ویوجب علیہ الطاعت لامر المولا، اور واجب کرتا ہے اس عبد پر کہ اب مولا کے امر کی اطاعت کرے. ما لم یسرح المولا بالترخیص ویعذن بالترک، اس وقت تک کہ جب تک مولا ترخیص کی تصریح نہ کرے اور اذن نہ دے ترک کے حوالے سے. تو بس یہاں پر کیا ہوا، معنی طلب عالی ہے لفظ امر کی، معنی طلب وجوب اس کی، معنی کا نہ قید ہے نہ مستعمل فی کا قید ہے، بلکہ یہ ظہور رکھتی ہے معنی وجوب میں. کیوں؟ کیونکہ حکم عقل ہے، عقل کے حکم سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طلب عالی سے کا ظہور کس بات میں ہے، وجوب میں ہے. اب یہاں پر دو نقطوں کی طرف آگے اشارہ کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کا ظہور وجوب میں ہے تو پھر ندب میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، مغایر ہے ندب میں استعمال آپ کی اس بات سے. جب آپ کہتے ہیں کہ حکم عقل، ولو بھی حکم عقل، آپ کہتے ہیں کہ بس یہ استعمال ہوا کس میں، امر بمانے طلب استعمال ہوا کس میں، وجوب میں، اور اس کا ظہور ہوا کس میں، وجوب میں، تو یہاں پر یہ اس کا اگر اس کو استعمال کریں گے ندب میں تو یہ مغایر ہو جائے گا استعمال اس استعمال وجوب کے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کوئی تغایر لازم نہیں آتا. ایک تو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ استعمال علامت حقیقت نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ استعمال مجاز اور حقیقت دونوں کو شامل ہے. اگر ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو دوسری معنی میں استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ امکان ہے کہ وہ اس معنی میں یا تو بنا بر حقیقت استعمال ہو رہا ہے تو آپ اسی لفظ کو بمعنی مجاز دوسری میں استعمال کر سکتے ہیں معنی میں، یا اسی معنی میں اگر بنا بر مجاز استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. پر استعمال اصل حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہے. اور ثانیاً ہم نے بیان کیا ابھی ابھی کہ یہ وجوب معنی کا حصہ نہیں ہے. جب وجوب معنی کا حصہ نہیں ہے تو اب اگر یہ امر بمعنی طلب کو ایک جگہ اگر وجوب میں ظہور کے عنوان سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو وجوب میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو امکان ہے آپ اس کو ایک دوسرے موارد میں ند میں بھی استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وجوب اس کی معنی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ند میں استعمال نہ کر سکیں. اگر وجوب موزون لہو ہوتا، یا وجوب قید موزون لہو ہوتا، قید موزون لہو ہوتا یا قید مستعمل فی ہوتا، تو پھر مشکل تھی کہ آپ اس کو ندم میں استعمال کیسے کرتے. لیکن وجوب ہم نے کہا کہ اس کی معنی کا حصہ نہیں ہے، پس اس طرح کی مشکل بھی نہیں.
وہی عقل حکم لگا رہی ہے کہ اگر قرینہ ہے تو آپ اس کو ندم میں
استعمال. اور ایک اور بات دماغ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک اور بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے امر بمانے طلب جو ہے، یہ لفظ امر طلب کی معنی میں یہ مشترک ہے وجوب اور ندب دونوں میں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ظہور وجوب میں ہے، بلکہ یہ مشترک ہے، یہ عام ہے، شامل ہے دونوں کو. کیسے؟ اس لیے کہ آپ تقسیمات جو انجام تقسیم جو کرتے ہیں آپ لفظ امر کو، آپ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایک جو ہے طلب طلب وجوبی ہے اور ایک طلب طلب ہے. آپ جب اس طرح کی تقسیمات کرتے ہیں تو خود یہ تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دو قسم بنائی تو ایک مقصد ہوگا آپ کے پاس، وہ مقصد دونوں میں ہونا چاہیے. جب آپ اس لفظ امر کو تقسیم کرتے ہیں وجوب اور ندب دونوں کی طرف، تو آپ یعنی ایک لفظ امر کی ایسی معنی ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جو مقصد کے عنوان سے دونوں میں پائی جاتی ہے. جب دونوں میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس یہ شامل ہوا، عام ہوا دونوں کو. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط وجوب کے لیے ظہور رکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی آپ کی بات درست نہیں ہے کہ آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ لفظ امر جو ہے اپنی اس طلب کی معنی میں مشترک ہے ان دونوں معنوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے یہ معنی سے متعلق نہیں ہے، لفظ امر کی معنی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ خود کلمہ امر سے متعلق ہے. جب کلمہ امر معنی میں استعمال ہوا تو اب یہ تقسیم سامنے آتی ہے کہ یہ امر جو ہے امر طلبی ہے، یعنی امر جو ہے بمعنی طلب وجوبی ہے یا طلب ندبی ہے. یعنی اس تقسیمات کا تعلق خود اس امر سے ہے استعمال کے بعد، نہ اصل اس معنی سے ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ بس اب وہ معنی جو امر کیے وہ ان دونوں میں مقصد کے عنوان سے ہے اور دونوں میں پائی جاتی ہے، وجوبی اور ندبی دونوں میں، بس وہ مشترک معنی.
دوبارہ سے بتائیں کیا مطلب معنی اور خود امر میں کیا فرق ہے؟
چونکہ یہ تقسیمات آگاہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے خود لفظ امر کی معنی کو تقسیم کیا تو ظاہر سی بات ہے معنی کو مقصد ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس معنی کو تقسیم نہیں کر رہے، لفظ امر کو آپ نے ایک معنی میں استعمال کیا ہے کہ جو طلب ہے، اب آپ تقسیمات آپ کی ملحق ہیں، لاحق ہیں، خود اس کلمے سے مربوط ہیں، خود اس امر سے مربوط ہیں، لفظ امر سے مربوط ہیں، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں پر ایک جامع مورد تصور ہے کہ جو ندب اور وجوب دونوں کو شامل ہوتا.
یہاں پہ لفظ
امر
ہم نے کہا تھا کہ دو مشترک معنوی ہے لفظ امر،
اس کی معنی کے لیے کہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ اقوال، ہم نے کہا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ امر کی ایک معنی ہے، وہ معنی جامع ہے دو چیزوں میں، ندب اور وجود دونوں.
مادے کی بحث ختم ہو گئی ہے،
ابھی مادے کی بحث ہی چل رہی ہے، اسی مادے امر کی بحث چل رہی ہے. لیکن وہی مادے امر جب طلب کی معنی میں ہو تو اس کی بحث چل رہی تھی کہ یہ ظہور کس میں رکھتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا ظہور وجوب میں ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ وجوب نہ تو مستعمل فی کا حصہ ہے نہ معنی کا حصہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر تقسیمات جو آپ کرتے ہیں، یہ تقسیمات بتلا رہی ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں کو شامل ہے اس کی معنی، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، معنی کی تقسیمات نہیں ہے، یہ مستقیم اس کا تعلق خود کلمے سے ہے، خود امر سے ہے. امر وجوبی اور امر ندبی مراد ہوتی ہے، نہ معنی یہ امر وجوبی اور ندبی. آپ کہتے ہیں تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے آپ کی بات معنی نہیں بنتی، یعنی یہ ثابت نہیں کرتی اس بات کو کہ یہ مشترک معنوی ہے. وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ اِسْتِعْمَالُهُ فِي مَوَارِدِ النَّدْبِ مُغَايِرًا. اب یہ آدھا فدا خل کر رہے ہیں، وہ جس نے کہا کہ جب اس کو آپ نے استعمال کیا وجوب میں تو پس اب اگر آپ اس کو استعمال کریں ندب میں تو یہ اس کے مغایر ہوگا، آگے دے کہ نہیں جو ہمارا نظریہ ہے ہماری جو وضاحت ہے اس کے مطابق لا یکون استعمال ہو اس لفظ امر کا استعمال موارد ندب میں مغایر نہیں ہے لاستعمال ہی لفظ امر کے اس استعمال کے جو موارد وجوب میں ہے من جہت المعنی المستعمل فی اللفظ اس معنی کی ناحیت سے کہ جس میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مغایر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے ابھی آپ کے لیے واضح کیا کہ جو معنی ہے اس لفظ امر کی اس معنی کا حصہ نہیں ہے وجوب جب معنی کا حصہ نہیں ہے وجوب تو اب اس معنی کے لحاظ سے جب آپ ایک کو لفظ امر کو ایک جگہ اگر آپ موارد وجوب میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ موارد ند میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اصل استعمال علامت حقیقت نہیں ہے ایک استعمال امکان ہے کہ حقیقی ہو ممکن ہے کہ بہمان مجازی ہو اور دوم یہ جو وجوب تھا یہ معنی کا حصہ نہیں تھا کہ اب اگر آپ اس کو استعمال کریں ندم میں تو یہ مغایر ہو جائے اس استعمال وجوب کے
حکم عقلی
تھا ہاں وہ وجوب مستفاد بے حکم عقل تھا فلیسا ہو موضوع ان الوجوب یعنی یہ جو لفظ امر ہے یہ موضوع اور اس کو وضع نہیں کیا گیا وجوب کے لیے موضوع نہیں تھا وجوب کے لیے ہاں اگر موضوع ہوتا وجوب کے لیے اس کی معنی ہوتی وجوب تو اس کو استعمال کرنا ندب میں مشکل تھا بل ولا موضوع اب یہ دوسری بات طرف اشارہ کریں جو تقسیم والی تھی فرماتے ہیں کہ بل ولا موضوع ان العام من الوجوب والندب بلکہ یہ موضوع نہیں ہے اس کو وضع نہیں کیا گیا عام کے لیے وجوب اور ندب کے عنوان سے کہ یہ شامل ہو وجوب اور ندب دونوں کو یعنی عام ہو وجوب اور ندب کو اس کے لیے بھی اس کو وضع نہیں کیا گیا کیوں لأن الوجوب کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں تقسیمات کی کہ آپ تقسیم کرتے ہیں تقسیم کا مطلب یہ کہ مقسم دونوں میں ہونا چاہیے جب مقسم دونوں میں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ بس ایک معنی ایسی ہے لفظ امر کی جو شامل ہے وجوب اور ندب دونوں کو اور مطلب کہ نہیں لأن الوجوب و ندب لیسا من تقسیمات اللاحقۃ للمعنی جب ہم تقسیم کرتے ہیں اس کو وجوب اور ندب کی طرف تو یہ وجوب اور ندب ان تقسیمات میں سے نہیں ہیں کہ جو ملحق ہیں اس معنی کو المستعمل فی اللفظ کہ جس میں یہ لفظ کیا ہو استعمال کیا گیا ہو بل من التقسیمات اللاحقۃ للامر بلکہ یہ تقسیمات ان میں سے ہیں یہ وجوب و ندب ان تقسیمات میں سے ہیں کہ جو لاحق ہیں کس سے خود امر سے بعد استعمال ہی فی معنی ہو الموضوع لہ جب اس کو استعمال کیا آپ نے معنی موضوع لہ میں تو اس استعمال کے بعد خود امر سے یہ تقسیمات لاحق اور ملحق ہیں تو یہ وجوب و ندب خود ان تقسیمات میں سے ہے یعنی ہم امر کے لیے کہتے ہیں کہ امر وجوبی ہے امر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ امر ندبی ہے اس کے بعد کہ اس کی معنی الگ ہے وجوب اور ندب سے معنی میں استعمال کرنے کے بعد خود امر کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ امر وجوبی اور امر
تھوڑا سا مشکل ہے بات ہے سمجھنا ابھی آپ نے کہا
کہ اس لیے
وجوبی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ کی بھی قید امر وجوبی یہ کیا بات
ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ امر کی معنی ہے اگر آپ نے معنی کو تقسیم کیا ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس ایک جامع معنی ہے کہ جو وجوب و ندب میں لیکن اگر تقسیمات خود لفظ امر سے ہیں ولو لفظ امر کو آپ نے ایک معنی میں استعمال کیا ہے لیکن تقسیمات میں وہ معنی مد نظر نہیں ہے خود لفظ امر مد نظر ہے امر وجوبی اور امر ندبی تو اس صورت میں جب یہ تقسیمات خود ملحق ہیں اس امر کے اس کے استعمال کے بعد معنی ایک معنی موضوع میں استعمال کے بعد خود امر سے جب یہ لاحق ہیں تقسیمات تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس ایسا نہیں ہے کہ ایک موضوع لہو امر کا جامع ہو وجوب اور ندب کے درمیان پھر ہم کہیں کہ بس یہ مشترک معنوی ہے ان کے درمیان معنی اس کی جس طرح ہم نے کہا کہ وجوب حصہ نہیں ہے اس کی معنی کا بے حکم عقل مستفاد ہے تو اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ نے لفظ امر کو جب اس کی اپنی معنی میں استعمال کیا اس کے بعد اس لفظ امر کی تقسیمات کرتے ہیں آپ اور لفظ امر کی اس تقسیمات میں آپ لے آتے ہیں امر وجوبی اور امر ندبی کو اور اس کے بعد پھر یہ ایک مطلب یہاں اس بحث کا پڑھ لیتے ہیں اس کا ادامہ ہم انشاءاللہ کل لیں گے المبحث الثانی صیغۃ الامر کے وقت ہے اس کو ادامہ دیں یا کل
رکھیں
40 منٹ وصلی اللہ علیہ وسلم کریم انشاءاللہ